در سے تراوی در سے تراوی
تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام درس تراوی میں آپ 15ویں سپارے کے بارے میں کچھ خلاصتاً سماعت فرمائیں گے اور چند ایک باتوں کی ہم وضاحت بھی کریں گے۔ اس پارے میں سفر معراج کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ قدرت کی دو نشانیاں بھی ہیں، انسان کا اعمال نامہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم، اشارتاً نمازوں کا حکم دیا گیا، قرآن کریم کی مثل لانا یہ محال ہے، اسے بیان کر دیا گیا، قرآن کے بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی حکمت کو بیان کیا گیا، قرآن پاک کی اوصاف، اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کی تعداد اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر تھا اور ملاقات تھی، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ آئیے کچھ وضاحت۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، یہ سورت وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہاں سے لے کر نصیرہ تک 8 آیات بجنات ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کی سب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات بجنات ہیں۔ معراج شریف کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں جن کا ایک مختصر خلاصہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، آپ کا مقدس سینہ مبارک کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق کو پیش کیا گیا اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے حضور کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان حضرات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی، تشریف آوری کی مبارکبادیں دی گئیں، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات کو دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس جگہ سے آگے بڑھنے کی کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رک گئے، وہیں ٹھہر گئے۔ پھر مقام قرب میں، قرب خاص میں نبی محترم، نبی مکرم، نبی الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلی میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا، انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمانوں کی بادشاہت اور ان سے افضل اور برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد گناہگاروں کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کی سیر کی، پھر دنیا میں اپنی جگہ وہیں واپس تشریف لے آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دی تو کفار نے اس پر بہت مویلا کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی عمارت کا حال پوچھا، ملک شام جانے والوں کے قافلوں کی کیفیات پوچھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ قافلوں کے جو احوال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر ان سب کی تصدیق بھی ہو گئی، جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ اسی سفر معراج کے بارے میں شروع میں ہی بنی اسرائیل کی آیہ مبارکہ جو پہلی ہے اس میں ذکر ہے، سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیوں کے متعلق بیان فرمایا کہ ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، جبکہ دن کو ہم نے روشن بنایا تاکہ اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور اللہ رب العزت کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والا بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ آیت نمبر 13 سے 15 تک یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ہر انسان کو اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ جی ہاں، اعمال نامہ جو بندے کا ہے اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا، یعنی اللہ کی قضاء و قدر جو طے ہے وہ ہو کر رہے گی، اور قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا، اعمال نامہ پڑھو، آج تم ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، جس نے ہدایت کو اختیار کیا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک حجت کو مکمل نہ کر دیں، یعنی جب تک رسول کو نہ بھیج دے. اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک اعمال نامہ نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ, آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پائی, اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا, اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی, اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں. آیت نمبر 23 سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا, اور اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق ہے اور اسی کی ایجاد ہے. یہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق اور اس کی ایجاد, جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا, یعنی اس کی عبادت کی جائے, پھر اس کے ساتھ ہی ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دے دیا گیا. تو آیت کا معنی, مطلب اور مراد یہ ہے کہ تمہارا رب عز و جل اس نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کیا کرو, یعنی کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے, تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو. قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا, اور انہیں نہ جھڑکنا, اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا. اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 29 سے 39 تک چند اور احکام کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے, جن میں سے خرچ کرنے میں اعتدال کرنا, میانہ روی اختیار کرنی چاہیے, نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا چاہیے, مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے, اور ناجائز کاموں میں بالکل بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں. غریبی اور مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا کہ سب کا جو رزاق ہے یا رزق دینے والا ہے وہ رازق اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے. زنا و بدکاری کی ممانعت ہے, قتل ناحق کی ممانعت, کہ سانس لینے میں بھی حد اعتدال میں بندے کو رہنا چاہیے, یتیم کا کھانا کھانے کی ممانعت ہے, اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا, وعدہ کو پورا کریں اس کا حکم, ناپ تول میں خیانت نہ کریں یہ بھی فرما دیا گیا, جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت, کہ بے شک آنکھ کان اور دل ان سب سے روز قیامت بندے سے سوال ہوگا. آنکھوں کے بارے میں, کانوں کے بارے میں, دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تکبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت کر دی گئی, شرک کی ممانعت ہے, اور یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا دار و مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں ہے. حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص اس کے پاس روزی کی کشادگی ہے تو یہ اس کی فضیلت کی وجہ سے ہے، یا فلاں بندہ تنگ دست ہے تو اس کی تنگی کا جو مدار ہے اس کی بے قدری کے اوپر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت کا معاملہ ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرما دیا گیا کہ اے رسول، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آیت نمبر 78 سے اشارتاً پانچوں نمازوں کا حکم بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم رکھو۔ اس دورانیے میں چار نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو۔ اس سے مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز فجر ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قرآن کریم کی مثل لانا یہ محال ہے۔ آیت نمبر 88 میں یہ بات بیان کی گئی کہ مشرکین اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ قرآن پاک کی مثل بنا لیں گے، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کا رد کرتے ہوئے نے فرمایا کہ تمام جن اور تمام انسان اگر اس بات پر اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں کہ فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، علوم غیبیہ اور معارف الہیہ میں، کسی کمال میں بھی قرآن کے برابر کوئی چیز لے آئیں، تو ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اور بعد میں بھی ایسا ہی ہوا کہ تمام کفار عاجز ہوئے اور انہیں رسوائی اٹھانا پڑی، اور وہ ایک لائن، پورا قرآن تو کیا، چند سورتیں تو کیا، ایک لائن، ایک آیت بھی وہ نہ بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مضامین بآسانی سننے والوں کے ذہن میں مضبوطی سے قرار پکڑ لیں، ذہن نشین ہوتے رہیں۔ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے حالات اور واقعات کے مطابق نازل کیا گیا، اور اسی بات کو اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں بیان فرمایا، فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اس کے بعد ہے سورہ کہف۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 12 رکوع ہیں اور 110 آیات بینات ہیں۔ کہف کا معنی اصل میں پہاڑی کی غار ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 9-26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اللہ کریم کے جو اولیاء کرام ہیں ان کا واقعہ چونکہ بیان کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ اللہ کے اولیاء سے اس نام کو نسبت ہے۔ قرآن مجید بندوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی انتہائی معتدل کتاب ہے، اور اسے اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ میرے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائے، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اچھے اعمال کرنے والے ایمان والوں کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اچھا ثواب یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قرآن کریم کو نازل اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہود و نصارہ وغیرہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ڈرایا جائے، یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے، معاذ اللہ۔ تو ان کو ڈرانے کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اس کی نازل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دنیا کی محبت کم کرنے کا عمدہ طریقہ بیان کیا گیا کہ بندہ دنیا کی فنائیت میں غور و فکر کرے۔ آدمی جتنا غور و فکر کرتا جائے گا اتنی ہی دل سے دنیا کی محبت اس کے کم ہوتی جائے گی۔ اصحاب کہف کا واقعہ تفصیل اس میں بیان کر دیا گیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ بعض کے نزدیک ان سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ یہ نیک لوگ افسوس شہر کے معززین میں سے تھے جنہوں نے ایک جابر بادشاہ دقیانوس اس کے بت پرستی کے حکم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی اور اللہ کے حکم سے وہاں 300 سال سے زائد سوئے رہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دقیانوس نے انہیں غار میں بند کروا دیا، مگر ایک نیک شخص نے ان کا حال تختی پر لکھ کر محفوظ کر دیا۔ بعد میں نیک بادشاہ بیدروس کے دور میں جب لوگ قیامت کے منکر ہونے لگے تو اللہ نے صحاب کہف کو بیدار کیا۔ ان میں سے ایک تھے جن کا نام تھا یملیخا، وہ بازار گئے۔ جب ان کا قدیم سکہ دیکھ کر لوگ حیران ہوئے اور انہیں حاکم کے پاس لے جایا گیا، تحقیق کے بعد پھر معلوم ہوا کہ وہ 300 سال تک سوئے رہے۔ بادشاہ اور عوام حیرت میں اللہ کی حمد کرنے لگے۔ بادشاہ اور لوگ غار پر پہنچے تو اصحاب کہف نے ان سے اللہ کی حفاظت میں دینے کی دعا کی اور واپس سو گئے، جہاں اللہ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے ان کے اجساد محفوظ کروائے اور غار پر مسجد بنانے کا حکم دیا تاکہ لوگ وہاں آ کر اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیں۔ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آیت میں جن کا ذکر ہے وہ مشہور پیغمبر ہیں اور جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ انہیں اللہ پاک نے توریت اور کثیر معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے شاگرد تھے، آپ کے خادم تھے حضرت یوشع بن نون، اور یہی آپ کے بعد میں جانشین مقرر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے، آپ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے ولی عہد بھی یہی رہے۔ آیت میں مذکور واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت شاندار وعظ فرمایا۔ اس کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کا پتہ پوچھا تو ارشاد فرمایا گیا کہ مجمع البحرین، جو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، وہاں پر آپ سے ان کی ملاقات ہوگی، وہاں وہ رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جہاں بنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک کہ مشرق کی جانب دو سمندر یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، یا اگر وہ جگہ دور ہو تو مدتوں تک میں چلتا رہوں گا۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں توشے کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ بلاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وضو کرنے لگے. اسی دوران بنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو کر اور تڑپ کر دریا میں گر گئی. اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی. حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی. یوشع علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے، جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان سے ملاقات وہیں پر ہوگی. چنانچہ اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس آئے. جب وہ دونوں بزرگ وہاں پہنچے تو واپسی پر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں انہوں نے اللہ پاک کے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جو چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے، اور یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو ان واقعات کو، احکام کو یاد رکھ کے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.
درس تراویح، درس تراویح،
تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں، یہ دل کی شفا ہے.